الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات ہم 245 تک غالباً پہنچ گئے تھے 46 تک اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نقاتل في سبيل الله هل اسيت قال هل اسيتم ان كتب عليكم القتال تو فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو بنی اسرائیل کے بڑے لوگ تھے حضرت موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک یعنی بادشاہ مقرر کر دیجئے نقاتل فی سبیل اللہ تو ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے تو آگے سے ان نبی نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم کہو کہ ہم نہیں لڑیں گے تو آگے سے انہوں نے کہا کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا جبکہ ہمیں ہمارے دیس سے نکال دیا گیا ہے اور ہماری اولاد سے بھی ہمیں جدا کر دیا گیا ہے یہ اب ایک داستان اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کی ہے تو رات کا اگر مطالعہ کریں تو ان نبی کا جو نام آتا ہے وہ سموئیل نبی ہے جن کے زمانے میں تالوت کو بادشاہت دی گئی تو یہ سموئیل نبی کا واقعہ ہے پیچھے ایک بات میں نے ایک موقع پر اشارتاً کہی تھی جب ہم جہاد کی آیتیں پڑھ رہے تھے یہ 216-217 اس میں جو سوالات اٹھ رہے تھے وہ دو پہلوؤں سے تھے یسلونا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے تو 216 کے بعد آپ دیکھیں گے یسلونا کا عن الشہر الحرام قتال فیہ یہاں سے سوالات شروع ہو گئے تھے یسلونا کا پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے 214 میں بھی یسلونا کا ماذا ینفقون تو یہ جو سوالات شروع ہوئے تھے یہ جہاد کے اس پروگرام کے اوپر کچھ اعتراضات کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو کچھ سوالات اس میں ایسے ہیں جو سوالات کی غرض سے آئے تھے اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو اعتراض کی غرض سے آئے تھے تو جو اعتراض کی غرض سے سوالات آئے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور جو سوال کی غرض سے آئے تھے ان کا بھی جواب دیا تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دینے جا رہے ہیں اس کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ جہاد کرنا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے اور جہاد کرنا کیوں ضروری ہے اس میں جو لوگوں کو سوالات پیدا ہو رہے تھے اس میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ پہلے بھی یہ جہاد کا حکم دیا جاتا رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی اس کے اندر اس واقعے کے سنانے میں پیش نظر ہے کہ جو کسی نبی کی امت کے اندر کمزوری ہوتی ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بادشاہ مقرر کرنا اور نہ مقرر کرنا اس کے کیا اصول و آداب ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ حکمرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ ساری باتیں یہاں واضح ہو رہی ہیں تو جتنے اعتراضات تھے ان کو سامنے رکھ کر یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیڈروں نے اپنے نبی سے کہا حضرت موسیٰ کے بعد کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے اس سے یہود کی تاریخ کا دور اول جو ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کچھ ریاست قائم نہیں ہوئی تھی بلکہ سرداری ٹائپ کا کوئی قبائلی نظام ٹائپ کو چیز تھی جو وہاں پر موجود تھی اور بنی اسرائیل اسی سرداری کے اندر رہ رہے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلطان عطا کیا تھا تو گویا وہ ایک سلطان کی طرح تھے لیکن جس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں بادشاہوں کی، جیسے ہماری ہوتی ہیں جمہوریت کی، اس طرح کی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ سرداری والی جیسی حکومت ہوتی ہے اس طرح کی تھی۔ تو غالباً یہ نبی بھی جو سموئیل نبی ہیں، یہ بھی سرداری کے منصب پر فائز تھے، اسی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم نبی کی قیادت میں نہیں چلنا چاہتے، بلکہ سیاسی بادشاہ کی قیادت میں چلنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ نبی کے پاس سیاسی اقتدار نہیں تھا، اس لیے جہاد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب جہاد نہیں ہو رہا تھا تو ارد گرد کی قومیں ان کو تنگ کرتی تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ آپ بادشاہ مقرر کر دیجئے تو ہم جنگ کریں گے۔ تو پہلا جو ان کا مطالبہ ہے وہ انہی الفاظ میں ہے کہ جب انہوں نے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی شریعت میں شروع سے ہی جہاد کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی قانون تھا، اس لیے انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کبھی جہاد نہیں کیا، مدینہ میں جانے کے بعد جہاد ہوا، اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے رسول جو مکہ میں نظر آ رہے ہیں، مدینہ میں کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ وہاں جنگ بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں آپ حکمران نہیں تھے، مدینہ میں آپ حکمران تھے۔ تو یہ شروع کی شریعت میں ایسا ہی رہا ہے۔ اب یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت سموئیل نے آپ لوگوں سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم پھر جنگ نہ کرو، بھاگ جاؤ جنگ سے۔ یہ اب ان کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کو جانتے ہیں اچھی طرح، اور جانتے ہیں تو پھر یقیناً وہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاد کے لائق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ سموئیل نبی وہی ہیں جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا کہ جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے بچوں کو مار ڈالا، کوئی 30,000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، یہ سارا جو معاملہ تھا اس میں، یہ اس وقت حضرت سموئیل نے پھر ان کو ابھارا ہے۔ یہ کوئی 15-20 سال کا وقفہ ہوگا جس میں یہ اسی حالت میں رہے، کمزوری کی حالت میں، تو پھر سموئیل نبی نے ان کو ابھارا۔ ابھارنے کے بعد یہ بیدار ہوئے کہ اب اچھا ہمیں جہاد کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کہانی اس طرح سے ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، کیونکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا، یعنی یہ جس علاقے میں رہ رہے تھے موسیٰ کے بعد، اس علاقے سے ان کو نکال دیا گیا اس جنگ کے بعد جو فلسطینیوں نے کی تھی، اور بچے مار ڈالے، 30,000 لوگ مار ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے دیش سے بھی، اور ہمارے بچوں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا۔ لیکن جو حضرت سموئیل کا اندیشہ تھا وہ پورا ہوا۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، کہ جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، بھاگ گئے، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ واللہ علیم بظالمین، تو جہاد سے بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ظالم کون کون تھے۔ تو اب یہ کہانی جو ہے وہ بتائی گئی کہ بڑے شوق سے انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت سموئیل نے جو ایمان پیدا کیا تھا، اس کی اندر سے ہوا نکل گئی جب قتال کا حکم ہوا، یعنی وہ ابھی بھی کمزور تھے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات بتائی کہ میں نے پھر کیا کیا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یہاں کے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا ہے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ کے طور پر، یعنی بادشاہ کو مقرر کر دیا تالوت کو۔ تالوت بنی اسرائیل میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ بنیامین کے خاندان سے تھے، اور ان کا قبیلہ چھوٹا تھا، اور غالباً چھوٹا قبیلہ ہونے کی وجہ سے مال و دولت کی بھی کمی رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انّا یکون لہ الملک، علینا ونحنو احق بالملک منہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بادشاہت کا حق اس کو کہاں سے مل گیا، ہم بادشاہت کے اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. لم یوتا ساتن من المال، اور اس کو تو مال کی کشادگی بھی نہیں دی گئی، وہ تو غریب ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کالا ان اللہ استفاہ علیکم وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، اور اس کو علم میں بھی کشادگی دی ہے اور جسم میں بھی کشادگی دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور بہت علم والا ہے. اب اس میں کچھ بحثیں اچھی ہیں، سمجھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. تورات کے بیانات سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے تو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، نہ سموئل نے، نبی جو ہیں انہوں نے پسند کیا. دونوں نے اس مطالبے کو پسند نہیں کیا کہ بادشاہ مقرر کیا جائے، لیکن بہرحال بادشاہ مقرر کر دیا گیا. اور بادشاہ جب مقرر کیا گیا تو ایسے آدمی کو چنا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ پیسے والا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ حق نہیں رکھتے کہ بادشاہت کریں. بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ بادشاہت کا حق اس کے پاس ہوتا ہے جو پیسے والا، اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کو راضی رکھ سکے، سب کو کچھ دے دلا سکے، کھلا سکے، پلا سکے، کام آ سکے، مدد کر سکے. تو انہوں نے یہ بات سمجھی کہ تالوت کو بادشاہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے دو باتیں کہیں کہ اس کو بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے کیونکہ ہمارے پاس مال ہے. یہ دو باتیں انہوں نے کہہ دی. یہ تصور غلط ہے، تقریباً تمام ملکوں میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ پیسے والے لوگ ہی حکومت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس ایک نئے اصول پر تالوت کو بادشاہ بنایا، تو گویا اصل چیز جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں، نہ کہ پیسہ. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جس جو دو وجہیں بتائی ہیں تالوت کے منتخب ہونے کی، وہ بھی آگے آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت سموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اسی کو تمہارے اوپر، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے. علم ظاہر ہے کہ یہاں حکومت کرنے کی صلاحیت والا علم مراد ہے، اور یقیناً ساتھ دین کا علم بھی ہوگا، اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے. لیکن واضح ہے کہ سیاق و سباق یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان کے پاس وہ علم تھا، وہ صلاحیت تھی، وہ معلومات تھیں یا وہ ٹریننگ تھی جو بادشاہت کے لیے مناسب ہوتی. اصل میں علم کیا چیز ہے؟ علم یہ چیز ہے کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بادشاہت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، جھگڑوں کو کیسے نپٹانا ہے، کوئی جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اسے کیسے نپٹنا ہے، جنگ کرنی پڑے تو پھر کیسے کی جائے گی. اس کی مہارت لگتا ہے کہ باقی لوگوں کو نہیں تھی، تالوت کو تھی. تو فرمایا کہ میں نے تالوت کو علم میں کشادگی عطا کی ہے، والجسم، اور جسمانی قوتیں بھی اس کو دی. جس میں کشادگی کا مطلب ہے کہ وہ لمبے، تگڑے، اونچے، توانا ہوں گے، وجیہ ہوں گے، دیکھ کر دوسری قوموں پر روب پڑے گا، یہ پہلو بھی تھا، اور ساتھ یہ کہ وہ میدان جنگ میں جب اتریں گے تو لڑ بھی سکیں گے. یہ دونوں صلاحیتیں ان کو دی گئی تھیں. یہ دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھیں تالوت کو منتخب کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی اصول کار فرما ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہم صرف نظر کر لیں، یعنی ہمیں پیش نظر بھی رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر آدمی کے پاس حکومت کرنے کا علم نہ ہو تو تب ہم بہت سارے تجربات پاکستان میں دیکھ چکے کہ جن کو حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا وہ ملک کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں، اور جن کے پاس چیزوں کو دیکھنے کی سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ کیا کر جاتے ہیں، اور جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے بنیادی ہیں، لیکن بہرحال ہم چونکہ تالوت کے منتخب کرنے میں اللہ نے یہ دو باتیں سامنے رکھیں، تو اصول اتنا تو نکل آئے گا کہ دو چیزیں اہم ہیں، لیکن بعض جگہوں پر دوسرے بھی اصول ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر بھی چنا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کو اکثریت حاصل ہو چنا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو چناؤ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس کے پاس جسم ہے اور کس کے پاس علم کی کشادگی ہے، تو یہ اللہ کا چناؤ تو ایسے ہی ہوگا، لیکن لوگ کیسے چنیں گے، ان کے پھر دوسرے مسائل آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ایک بادشاہت ہم سب کو حاصل ہے، ہم زمین پہ خلیفہ بنائے گئے ہیں، ہمیں یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم اس زمین کی اور اس فضا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے پودوں سے، اس کی مٹی سے، اس کی دھاتوں سے کیا کچھ نہیں بنایا، اور اب ہم کمپیوٹر کی ایج میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ جو سارا کچھ یہاں پہ چل رہا ہے وہ ہماری خلافت کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ سرداری اور پیشوائی اور بادشاہت کے لیے چن لیتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ چن کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی بادشاہت جس کو دینا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ یہ پہلے بھی میں اصول بیان کر چکا ہوں کہ مئی یشاء کا جو اسلوب ہے قرآن مجید میں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوانین کا حوالہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے لحاظ سے، اپنے قوانین کے لحاظ سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ قوانین میں ایک بڑا قانون آزمائش کا ہے، اور قوانین میں ایک بڑا اصول ابتلا کا ہے، جزا اور سزا کا ہے۔ اسی طرح ایک قانون جو ہے وہ دنیا میں اتار چڑھاؤ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گراتے رہتے، قوموں کو اٹھاتے رہتے، قوموں کو گراتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے قوانین اور بھی بہت سارے، میں نے دو تین کا جو سیاست سے متعلق تھے ان کا ذکر کر دیا، کہ ان اصولوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے اور چھینتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر بھلا کا فیصلہ کر لیا، جزا و سزا میں سے جزا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے کسی اچھے آدمی کو، ملک سنبھالنے والے کو اقتدار دے دیں، اور اگر نے ہمارے اللہ نے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی کو بادشاہت عطا کر دیں جو ملک کے لیے سزا کا ذریعہ بن جائے۔ تو مئی شاہ میں جزا و سزا کا ضابطہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی طرح یہ ضابطہ کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے معاملات کر رکھے ہیں، وہ کسی قوم کی آزمائش، یہ بنیادی اصول ہیں جو پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر، اور خود تالوت کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس میں دیکھیے کہ پہلی لمحے پہ آزمائش ہو گئی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو آپ پیسے والوں کو بادشاہت دیجئے، ایسے آدمی کو بادشاہت کیوں دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یوں یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ میں اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دے دیتا ہوں۔ تو مشیت میں اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین اور ضابطے اور خود اللہ کی صفات وہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش رکھنے والے اور بہت علم والے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ فیصلہ کہ تالوت کو بادشاہ دی جائے، یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے، اور اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت گنجائش ہے، تالوت کو بھی پیسہ دے دیں گے، گھبراتے کیوں، اور اس سے کیوں گھبراتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنجائش ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے ہاں کمی ہے، تمہارے دل چھوٹے ہیں، اللہ کا دل چھوٹا نہیں ہے، اللہ تو بہت وسیع ہے، دل والے اور بہت کھلے ہاتھ والے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ جو تالوت کی بادشاہت کا جو فیصلہ تھا وہ خدا کی طرف سے ہوا، اور اس فیصلے میں پھر یہ بات بھی خدا کی طرف سے ہوئی کہ وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں چنا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے وسعت کی بنیاد پر جس کو چاہا ہے بادشاہت دے دی ہے. یہ دونوں اصول جو ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ دائمی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اپنے اس مشیت کے تحت حکومتیں بدلتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، حکمران بدلتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے پھر جو دنیا میں نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے. قوموں کے عروج و زوال کا جو معاملہ ہے وہ آگے زیر بحث آ رہا ہے، اس لیے وہ خود لفظوں میں آ جائے گا تو میں وہاں پہ جا کے تفصیل کر دوں گا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. پہلی باتیں یہ بات کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو ہی مقرر کیا ہے، اور اس کے مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو، ان کو علم اور ان کے قوتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کافی کشادگی دی ہے. وہ بہادر ہیں، طاقتور ہیں اور صاحب علم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم، وسیع ہے اور علم والا ہے. تو جیسا میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ دو صفات جب اکٹھی آتی ہیں تو دو پہلوؤں کو بیان کر کے ایک صفت بن جاتی ہے. بادشاہت عطا کرنے میں واسع اور علیم ہونا اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنجائش ہی گنجائش ہے، بہت ہی کھلے دل والے اور بہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے، تو اس لیے اللہ کو بادشاہت دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتا ہے، خواہ وہ سزا کے لیے کر رہے ہوں، جزا کے لیے کر رہے ہوں، امتحان کے لیے کر رہے ہوں، یا قوموں کے عروج و زوال کے پہلو سے کر رہے ہوں، کسی بھی پہلو سے فیصلہ کر رہے ہوں بادشاہت دینے کا، تو وہ فیصلہ اللہ کے علم پر اور اللہ کی وسعت پر منحصر ہوتا ہے. آگے بات کو بڑھایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر کیے گئے ہیں، اس بات کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں سکینت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ بقیہ چیزیں بھی ہیں جو آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم بات کو ماننے والے ہو. اب یہ جو بات ہے وہ چونکہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ نہیں، ان کو خیال ہوا تھا شاید کہ حضرت سموئل نے خود ان کا نام لے دیا ہے، تو اس لیے وہ بادشاہ بنا دیے ہیں حضرت سموئل نے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے. تو انہوں نے دونوں باتیں سمجھائیں کہ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس وجہ سے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ دے دیتے ہیں. پہلے علمی طور پر ان کو سمجھایا، پھر کہا کہ اب ایک معجزہ بھی ہوگا. وہ معجزہ یہ ہوگا کہ تالوت کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت موسیٰ والی چیزوں والا اور حضرت ہارون کی چیزوں والا جو صندوق ہے وہ واپس آ جائے گا. عربی زبان میں تابوت صندوق کو کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تابوت مردے دفنانے کا جو صندوق ہوتا ہے اس کے لیے خاص ہو گیا ہے، لیکن یہ کسی بھی صندوق کے لیے بولا جا سکتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک صندوق سا تھا جس میں حضرت موسیٰ کی چیزیں، عصا اور جو الواح تھیں آپ کی، وہ حضرت ہارون کی کچھ چیزیں، جیسے ہم نے بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کچھ خانہ کعبہ میں چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، تو ہر نبی کے ساتھ امت کی ایک عقیدت ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ کی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی تھیں، وہ صندوق کے اندر تھی. اس صندوق کی اتنی اہمیت تھی کہ یہ ان کے لیے سکینت کا باعث تھا. سکینت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ایک اطمینان ہوتا ہے آدمی کو، تو جب تک صندوق ان کے پاس ہوتا تھا تو سکینت محسوس ہوتی تھی. یہ انسانوں کا ایک نفسیاتی سا معاملہ ہے کہ جیسے کوئی اقبال نے بڑے اچھے الفاظ دے دیے ہیں کہ کھوکرے پیکرے محسوس ہیں انسان کی نظر، کہ انسان محسوس ہونے والی چیزوں کے ساتھ جڑنا پسند کرتا. وہ خانہ کعبہ بھی شاید اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اللہ کا ایک گھر سمجھ کے اس کی طرف رجوع کریں، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں. تو انسانوں کی یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے وہ پیر پکڑ لیتا ہے، بتوں کو خدا بنا لیتا ہے، پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے، سورج چاند ستاروں کو خدا بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ محسوس چیزوں کو، خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، گویا یوں سمجھ لیجیے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ تابوت جو تھا حضرت موسیٰ کا صندوق، اس کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، باقیات۔ باقیات صرف حضرت موسیٰ کی نہیں تھی بلکہ حضرت ہارون کی بھی تھیں۔ تو حضرت ہارون کی کچھ چیزیں ہوں گی، کوئی کپڑے ہوں گے، کوئی اس طرح کی چیزیں، اور حضرت موسیٰ کا عصا اور ان کے جو الواح تھیں وہ اس کے اندر ہوں گی۔ تو ان کے آنے سے ان کو ایک سکینت، ایک سکون حاصل ہوتا تھا۔ سکینت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، چونکہ سکینت وہ اعتماد کا نام ہے جو ہمیں کسی سہارے کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اس اعتماد کا نام۔ دلوں کے اندر اعتماد، سکون، پریشانی کا خاتمہ، خلجان کا خاتمہ، ترددات کا خاتمہ، اس طرح کی چیزیں، یہ ساری سکینت کہلائیں گی۔ اس کا نام تابوت سکینت پڑا ہوا ہے، ہم کتابوں میں تابوت سکینت اسی کو کہتے ہیں کہ تسکین دینے والا، سکون دینے والا، اعتماد دینے والا صندوق۔ تو تالوت کی حکومت کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے حکومت میں یہ معجزہ ہوگا کہ تابوت جو ہے، صندوق سکینت جو ہے، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور خالی نہیں آئے گا، بلکہ جو کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا وہ بھی آ جائے گا، دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی وہ چیزیں نکال کر بھی صندوق واپس آ سکتا تھا، اور صرف چیزیں بھی آ سکتی تھیں، صندوق نہ آتا۔ تو فرمایا کہ صندوق بھی آئے گا اور وہ چیزیں بھی آئیں گی جو اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ معجزہ اس بات کی نشانی تھی کہ تالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ان کا وہ جو مسئلہ تھا کہ پیسے والے کو بادشاہ ہونا چاہیے، تو وہ ان کا خمار جو ہے وہ جاتا رہا، اور غالباً انہوں نے حضرت تالوت کو بادشاہ مان لیا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو اب جب بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو جہاد سے متعلق تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم جہاد کے لیے نکلیں۔ تو فرمایا فلما فصل تالوت بالجنود، اب کہانی ساری مختصر کرتے ہوئے، یعنی وہ بادشاہ بن گئے ہوں گے، کچھ اقتدار سنبھال لیا ہوگا، کوئی معاملہ سیدھے کیے ہوں گے، تو جہاد کا موقع آ گیا۔ تو فرمایا کہ جب تالوت جنود لے کر، لشکر لے کر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ تو فرمایا کہ تالوت جب لشکر کو لے کر نکلے، تو انہوں نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں ایک نہر کے ذریعے سے، ایک دریا کے ذریعے سے، تو جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس کو چکھا تک نہیں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں کوئی ایک آدھ گھونٹ پی سکتا ہے اگر گلا خشک ہوا ہے پیاس بجھانے کے لیے، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی مشک نہیں بھر سکتا، برتن نہیں بھر سکتا، ہاں کوئی ایک گھونٹ اس طرح سے ہاتھ میں لے کر پی لے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، اور جس نے نہ پیا وہ میرے ساتھیوں میں سے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ تالوت کہہ رہا ہے۔ تو گویا امتحان آتے ہی ایک ٹال دیا کہ تالوت کے ساتھ نکلے تھے لشکر کے ساتھ، اور جب ایک نہر کے کنارے پہنچے تو حضرت تالوت نے کہا کہ بھئی دیکھو، اب تمہاری آزمائش ہونی ہے، جس نے اس میں سے کوئی ایک گھونٹ پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے اس میں سے پی لیا، اور جس نے اس میں نہ چکھا تو وہ ہم سے ہے، سوائے اس کے کہ اس نے مٹھ میں، چلو میں پانی لے کر پی لیا، ایک ہاتھ میں اوک میں پانی بھر کے پی لیا۔ تو جس نے ایک اوک بھر پانی پی لیا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فشاربو منہ الا قلیلا منہ، اکثریت نے پانی پی لیا، اور لگتا ہے کہ برتن بھی بھر لیا ہوں۔ تو اب یہ جو معاملہ تھا اس کو. دیکھیے بادشاہت میں ہو یا سیاست میں ہو یا جنگ ہو یا جہاد ہو, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لشکری جو ہیں, فوجی جو ہیں, وہ آپ کی اطاعت نہ کرتے ہوں. آپ کہیں حملہ کر دو وہ کر دیں, آپ کہیں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جائیں. اگر وہ اپنی مرضی کریں تو جنگ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اس لیے اپنے لشکریوں کو آزمایا کہ میری اطاعت کرتے بھی ہے کہ نہیں کرتے. تو جب اس امتحان میں ناکام ہوئے تو اگلے جہاد میں بھی ناکام ہوئے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سموئیل نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ تم اس طرح سے ان کا امتحان کرو, کیونکہ یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ مبتلیکن, اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. یہ نہیں کہ بادشاہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میری بات مانتے ہو کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا, ان کو آزمایا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں تین چیزوں میں وہ فیل ہو گئے. اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے, بادشاہ کی اطاعت گزاری کے امتحان میں فیل ہو گئے, اور آگے جو جہاد کرنا تھا اس میں فیل ثابت ہو گئے. یہ تینوں چیزیں اس میں واضح ہو گئیں, حضرت طالوت پر بھی, اللہ تعالیٰ پر بھی, اور شاید سموئیل نبی پر بھی. تو فرمایا کہ جب طالوت کو لشکر لے کر نکلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے دریا کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں, تو جس نے پانی پی لیا اس میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور البتہ جس نے چکھا اس میں سے نہ چکھا اس میں سے تو وہ ہم میں سے ہے, سوائے اس کے کہ ایک اوک بھر پانی اس نے پی لیا, لیکن ان سب نے پی لیا. اب یہاں پر شاربہ کا لفظ اور یتعمہ کا لفظ جو ہے یہ دونوں مفہوم واضح کر رہے ہیں کہ چکھنا اور پینا. یتعمہ کا اصل مطلب کھانا ہوتا ہے, لیکن یہاں یہ چکھنے کے معنی میں ہے اور پانی کے لیے استعمال ہوا ہے, جس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو پانی کے لیے جب یتعمہ کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ چکھنے کے معنی میں آ جائے گا. تو ویسے بھی چکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کھانے کی چیز, تب بھی اس کے لیے بھی, لیکن یہاں چونکہ پانی ہے تو پانی کھایا نہیں جاتا. تو اگر اس اعتبار سے ترجمہ کر دیا جائے تو ہوگا کہ جس نے پانی نہ کھایا تو وہ ہم میں سے ہوگا, یعنی نہ چکھا. اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ایک اوک بھر پانی کو اس طرح سے پی لے تو یہ شاربہ نہیں ہوا, حالانکہ جس نے ایک اوک پانی پیا, پانی اس نے ہی پیا ہے, تو لیکن شاربہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو فمن شاربہ ہے یہ پورے طرح پانی پینے کے معنی, پیٹ بھر کے پانی پینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جس نے اوک بھر پانی پیا وہ بھی شاربہ کر رہا ہے, اور جس نے دو گلاس بھر کے پی لیے وہ بھی شاربہ کر رہا ہے. لیکن یہاں شاربہ یتعمہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے, اور ایک طرفہ غرفتن کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو پینا ہے وہ پوری طرح سے پینے کے معنی میں ہے, کہ اس نے گلاس بھر کے یا کوئی برتن بھر کے پی لیا یا کافی اوک بھر بھر کے پیتا رہا. تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا لیکن کچھ نے نہیں پیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودہ. اب وہ جو پیچھے امتحان میں ناکام ہوئے تھے وہ اب آگے بڑھ کر مزید سامنے آ گیا. تو فرمایا کہ جب وہ آگے بڑھے, وہ اور اہل ایمان جو بھی ساتھی تھے ان کے, تو ان لوگوں نے جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا الیوم بے جالوت و جنودہ, ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے اور اس کے لشکریوں سے لڑیں, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. جس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ پانی کا ایک گھونٹ نہ پیئے وہ جنگ کیسے کر سکتا, جس کے اندر اتنی ثابت قدمی نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے اور کہا جائے کہ تم نے ایک گھونٹ پانی نہیں پینا اس میں سے, تو وہ پی لے اور پیٹ بھر کے پی لے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت قدم نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آگے بڑھے, جب وہ دریا پار کر کے آگے پہنچے تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑیں. اور اب جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ان کو حکم دیا گیا تو وہ پھر گئے, یہ اسی واقعے کی اس بات کی اب تفصیل یہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ उन्होंने जंग करने से इनकार कर दिया। कालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकुल्लाह कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। तो जो ये लोग यकीन रखते थे कि उनकी मुलाकात अल्लाह से होनी है क़यामत वाले दिन, तो उन्होंने कहा कि देखो कितने ही छोटे छोटे ग्रोह थे जो ग़ालिब आए बड़े बड़े ग्रोहों पर अल्लाह के इज़्ज़त से, तो तुम आगे बढ़ो, सब्र से काम लो, साबित कदमी से काम लो, क्योंकि अल्लाह ताला साबित कदमों का साथ देते। तो ये अब उनमें से कुछ नेक लोग गालबन ये वही होंगे जिन्होंने पानी नहीं पिया, और जिन्होंने पानी पिया था वो बैठ के जाकर के आज ताकत नहीं है हमारे अंदर, और जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो वहाँ भी साबित कदम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो कितने बड़े बड़े ग्रोह हैं जो जिनको छोटे छोटे ग्रोहों ने शिकस्त दी। तो जालूत, ये दुश्मन बादशाह का नाम है, जालूत जो है ये बहुत ताकतवर सिपासलार था, आम लोगों के मुकाबले में बताते हैं कि बहुत ऊंचा लंबा तगड़ा था, आम कद का मुनासिब कद का आदमी भी उसके आगे छोटा लगता था, और कोई इसको शिकस्त नहीं दे पाया था जब तक कि ये जंग नहीं हुई हजरत, ये वही जंग है जो हजरत दाऊद वाली जंग है। तो उन्होंने कहा कि हम जालूत का मुकाबला नहीं कर सकें, एक सुरमा टाइप आदमी, जो पुराने ज़माना था जिसमें जंगें होती थी उसमें, जैसे तालूत के बारे में भी कहा है कि वो कद काठ में ऊंचे लंबे थे, ऐसा ही जालूत रहा होगा, शायद जालूत उनसे भी बड़ा ताकतवर नज़र आता होगा। तो सिपा सलार अगर बारोब हो और उसकी शिकस्त ना हुई हो, तो पुराने ज़माने में ये जादू का काम करता था, दूसरी फौजें उसके नाम से डरती थी, घबरा जाती थी। ऐसा ही कुछ मामला खालिद बिन वलीद के साथ भी था कि रज़ी अल्लाह अन्हु कि उनकी शिकस्त ही नहीं हुई कोई भी, तो सारी दुनिया में उनकी धाक बैठ गई उस ज़माने के जो इर्द गिर्द के मुल्क थे, तो फौजें उनका मुकाबला करते हुए डरती थी। ऐसा ही जालूत का मामला लगता है कि ये बहुत ज़ालिम किस्म का और बड़ा जाबर किस्म का कोई पहलवान टाइप सूरमा था जो जिसकी धाक बैठी हुई थी, और गालबन जो पीछे जंग जिसका जिक्र है जिसमें 30,000 बनी इसराइल मारे गए थे, उस जंग का सिपहसालार भी गालबन यही रहा होगा। तो इसलिए एक बहुत रोब तारी था, तो उस रोब की वजह से इन्होंने कहा कि भाई हम जालूत के साथ नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है। इससे एक सबक निकल रहा है, पूरे वाक्य से वो सबक ये निकल रहा है कि जब अल्लाह के अहकाम की हम खिलाफ वर्जी करते हैं, ख्वाह वो किसी दरिया का पानी पीना हो, तो हमारे अंदर ईमान की वो कमज़ोरी आ जाती है या हमारे अंदर की शख्सियत में वो कमज़ोरी सामने आ जाती है, जिसके बाद फिर किसी भी चीज़ पर कायम रहना मुमकिन नहीं रहता, किसी बात पर भी कायम रहना मुमकिन नहीं रहता। तो होना ये चाहिए कि हम हर छोटी से छोटी चीज़ में भी खुदा के इम्तिहान में पूरा उतरने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम नरमी इख्तियार करते चले जाते हैं, फिर बाद में बड़ी चीज़ों में भी नरम कर देती हैं हमें। तो जो आदमी झूठ बोलने से नहीं बच रहा, जो आदमी चुगली करने से नहीं बच रहा, वो फिर बड़े बड़े गुनाहों में भी नहीं बचता। ये खुद बड़े गुनाह हैं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो जिसने मिसाल के तौर पर अपनी नज़र पर पहरे नहीं बिठाए, वो जना तक पहुँच जाता है। जिसने मसलन झूठ बोलने पर पहरे नहीं लगाए, वो बददियानती और रिश्वत लेने और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। तो ये दीनी तौर पर अपनी तरबियत करने के लिए ज़रूरी है कि छोटी चीज़ें भी पूरी तरह से अपनाई जाएं और बड़ी चीज़ें पूरी तरह से अपनाई जाएं। ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि नहर के पानी पीने से क्या होता है, कुछ वो बताया कि नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने वो ताकत ही छीन ली, क्योंकि मुनाफ़िक़त साबित हो गई, अल्लाह के हुक्म की पैरवी नहीं करनी। तो जब अल्लाह के हुक्म की पैरवी नहीं करनी तो अल्लाह पर ईमान नहीं है, तभी तो नहीं की। तो जिस मैदान जंग में अल्लाह के ईमान के सहारे की ज़रूरत थी, वही मैदान में वो शिकस्त खुर्दा हो गए। तो उन लोगों ने जो अहले ईमान थे, अब ये آخرت کا ذکر کیا اس لیے کہ وہ جو پانی پی رہے تھے وہ آخرت کے لیے اللہ کو نہیں مان رہے تھے. بس وہ جیسے ہمارا ایمان ہے پاکستانیوں کا کہ بس اللہ کو مانتے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بد دیانتیاں کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک لگتا ہے کہ ایسا ہی ایک اکثریت کا ایمان تھا, ایک چھوٹا سا گروپ ایسا تھا جس کا ایمان پکا تھا, وہ آخرت میں خدا کا جواب دینے کے لحاظ سے ایمان رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ڈرتے کیوں ہوں, آؤ حملہ کرتے ہیں. کتنے ہی چھوٹے گروہوں نے بڑے گروہوں کو مار ڈالا. البتہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ دیتا ہے. تو بیچ میں ایک جملہ حذف ہے جو وہاں ان لوگوں نے تو بولا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی کلام کے مطابق اس کو بولا نہیں ہے کہ صبر سے کام لو, ثابت قدمی سے کام لو, آؤ میدان جنگ میں اترو. اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنگ کون کر رہا ہے, یہ لوگ تو بیٹھ گئے ہیں. تو یہ چند اہل ایمان حضرت طالوت یہ جنگ کے لیے چل پڑے ہیں. ولما برزو لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیا بات ہے. تو جب یہ سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکریوں کے, تو انہوں نے پھر دعا کی, اے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. تھوڑی تعداد ہے جو لے کر نکلے تھے طالوت, اس میں سے بھی ایک بڑا گروہ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, اور اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا گروہ ہے. تو انہوں نے دعا یہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے, ہمارے اوپر صبر انڈیل دے, اتنا صبر چاہیے. وہ سب تک دامنا, ہمیں ثابت قدمی عطا کیجیے, اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر کے فتح عطا کیجیے. فہزموہم بإذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے ان کو شکست دے دی. وقتل داؤد جالوتا, اور حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء. میرا خیال وقت ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ حضرت داؤد کے واقعے کو آگے سے اگلے نشست میں پڑھیں گے. یہاں تک اتنی بات مکمل ہو گئی کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا سنی, اور یہ چند نفوس قدسیہ نے جو طالوت کے ساتھ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے والے تھے, انہوں نے جنگ کی اور جنگ جیت لی. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.